ஆசி லல்லதி பிபக்கா லல்லதி பிபக்கத முபாரகம் வஹுதல்லில் ஆலமீன். சதகுல்லாஹு அலஸீம். புஸர்கானே முஹ்தரம், பிரதரானே அசீஸ், ஹஜ் கே தாலுக் சே اور حرم مکہ سے متعلق کچھ باتیں گزشتہ جمعہ بتائی گئیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حرمین کو، حرم مکی اور حرم مدنی کو، بلکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو بہت ہی مقدس بنایا ہے، اور دونوں شہروں میں بڑی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں. اللہ تعالی حرم مکہ اور شہر مکہ کے تعلق سے فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکتا، یقیناً پہلا وہ گھر جو لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے، رکھا گیا ہے، وہ وہی گھر ہے جو مکہ میں ہے. مبارکہ، بابرکت ہے، اور پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ نے تین باتیں بتائی. پہلی بات، لوگوں کے فائدے کے لیے سب سے پہلا جو گھر بنایا اللہ نے، وہ وہی ہے جو مکہ میں، یعنی مکہ مکرمہ میں موجود ہے. عربوں میں میم کو با سے بدل کر پڑھنے کا رواج رہا ہے، اس لیے مکہ کو بکا کہا جاتا تھا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے دو نام ہوں، مکہ بھی اس کا نام ہو اور بکا بھی اس کا نام ہو، اور دونوں کا معنی ہے عظیم شہر اور ایک بڑا شہر. تو پہلا وہ گھر جو بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے. اب جو پہلا گھر بنایا گیا، ممکن ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا گھر بنا، پھر اس کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے گھر بنائے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ عبادت کے جو گھر بنائے گئے، یعنی جو مسجدیں بنائی گئیں، تو پہلی مسجد مسجد حرام ہے، کعبۃ اللہ ہے، پھر اس کے بعد دوسری مسجدیں بنائی گئیں. بخاری شریف میں روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، روئے ارض پر سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام. پھر پوچھا صحابہ نے، مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی. اور دونوں کے مابین کتنا فاصلہ رہا؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال کا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ پہلی مسجد مسجد حرام ہے. مسجد اقصی کو جو قبلہ اول کہا جاتا ہے، وہ مسلمانوں کے اعتبار سے ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں، تو 16 یا 17 مہینے کے لیے حکم آیا تھا کہ بیت اللہ کو چھوڑ کر مسجد اقصی کو قبلہ بنا کر نماز پڑھو. اس میں کئی حکمتیں تھیں. یہود و نصارہ کو یہ بتانا تھا کہ ہم سب کی دین کی بنیاد ایک ہی ہے، کوئی الگ بنیاد نہیں. توحید، رسالت، آخرت، یہ تین بنیادیں ہیں. ان تین بنیادوں پر مسلمانوں کا، یہود کا اور نصارہ کا اجتماع ہے. لہذا آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں، آپ کا کوئی الگ اور نیا سلسلہ نہیں، بلکہ نبیوں کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اسی کی آپ آخری کڑی ہیں. تو پہلا گھر مسجد حرام ہے، دوسرا مسجد اقصی ہے. دوسری خصوصیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مبارکہ، بابرکت ہے. مبارک ہونے کا ایک مفہوم ظاہری ہے اور ایک مفہوم باطنی ہے. دونوں اعتبار سے مسجد حرام اور مکہ مکرمہ بابرکت ہے. ایک برکت تو ظاہر ہے کہ وہاں ہر سال حج میں لاکھوں حجاج پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق عطا کرتے ہیں اور ہر ایک کو پوری عزت اور سیرابی کے ساتھ رزق ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ پروردگار اس شہر کو امن والا بنائیے اور اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا کیجیے. من الثمرات، اس کے دونوں معنی ہیں، پھل کا معنی بھی ہے اور ہر چیز اور سارا ہی رزق کے اہل مکہ کو تکلیف اٹھانی نہ پڑے. اسی وجہ سے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، مکہ میں خاص طور پر کوئی چیز نہیں بنائی جاتی، سب چیزیں باہر بنتی ہیں اور مکہ مکرمہ میں پہنچائی جاتی ہیں. اور دنیا بھر میں جتنی چیزیں جہاں جہاں خصوصیت کے ساتھ ملتی ہیں، وہ سب اکٹھی طور پر اللہ تبارک و تعالی مکہ مکرمہ میں عطا کرتے ہیں. اسی لیے 20ویں پارے میں اللہ کہہ رہے ہیں یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کہ کھینچے ہوئے چلے آئے، کہ پوری دنیا سے یجبا الیہ کھینچ کر لائے جائے ہر چیز کا پھل اور ہر طرح کا رزق. یہ ہماری طرف سے ایک ہدیہ ہے، تحفہ ہے، عطیہ ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا نہیں مانگی، اے اللہ مکہ کی سرزمین کو زرخیز بنا دے کہ یہاں اناج اوگے، غلہ اوگے، یہ دعا نہیں مانگی، بلکہ یہ دعا مانگی کہ اہل مکہ تو عبادت میں مصروف رہے اور وہ بیت اللہ کی تعظیم کا حق ادا کرتے رہیں، اور جو بھی مکہ مکرمہ پہنچنے والے ہوں وہ اللہ کی بندگی میں لگے رہیں اور ان کے لیے رزق باہر سے پہنچایا جائے. تو وہی طریقہ آج تک ہے. تو لاکھوں حجاج پہنچتے ہیں اور کسی کو رزق میں کمی کی کوئی شکایت نہیں آتی، کبھی کوئی شکایت نہیں ہوتی. اسی لیے مشہور ہے جو مکہ میں رہتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں سوتا ہے، اللہ تعالی اسے رزق پہنچاتے ہیں. تو یہ مکہ کی برکت ہے. और मानवी बरकत बातिनी बरकत ये है कि एक नमाज का अल्लाह तबारक व ताला 1,00,000 के बराबर सवाब अता करते हैं। ये मानवी और बातिनी बरकत है कि एक नमाज पढ़ी जाए दूसरी मस्जिदों में उसका जो सवाब है 10 गुना है, कहीं 25 गुना है, कहीं 500 गुना है, लेकिन हरम शरीफ में अल्लाह तबारक व ताला 1,00,000 गुना इजाफा करते हैं सवाब में। ये मानवी बरकत है। हुज्जाजे किराम हज के लिए जाते हैं और लाखों जानवरों की कुर्बानी करते हैं, मगर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हमेशा हर हाजी को कुर्बानी का जानवर मुयस्सर होता है। शिकायत नहीं होती कि कुर्बानी करना चाहते हैं और जानवर नहीं है, अल्लाह ताला वो भी अता करते हैं। इस तरीके से बहुत सारी बरकतें हैं, जाहिरी और मानवी। और आगे फरमाया वह हुदल लिल आलमीन, और पूरे आलम वालों के लिए, पूरी दुनिया वालों के लिए अल्लाह ने मरकज़े हिदायत बनाया है। हुदा मरकज़े हिदायत है। हिदायत कैसे है? बैतुल्लाह जरियाए हिदायत है, जमजम हिदायत का जरिया है, सफा मरवा के माबेन सई हिदायत का जरिया है, मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात पढ़ना, सर के बाल को मूंदना या कम करना हिदायत का जरिया है, मैदान अरफात में ठहरना, मुजदलिफा में ठहरना, मीना में ठहरना, जमरात पर कंकरियां मारना, कुर्बानी करना, हलक करना, तवाफ करना, खा तवाफ फर्ज हो या तवाफ विदा हो, हर एक हिदायत का जरिया है। अल्लाह ने हर एक को हिदायत का जरिया बनाया। और दूसरी बात कि हरम शरीफ, मस्जिद हराम पूरी दुनिया वालों के लिए हिदायत है, इस तौर पर कि पूरी दुनिया में आदमी जहां कहीं रहे, मुसलमान जहां कहीं रहे, क़िबला उसी को बनाना होगा। मस्जिद हराम ही को क़िबला बनाना होगा। पूरी दुनिया से अगर कहीं से कोई नमाज पढ़ रहा है और मस्जिद हराम को, बैतुल्लाह को क़िबला नहीं बनाता है तो उसकी नमाज नहीं होगी। वो हुदल लिल आलमीन, पूरी दुनिया वालों के लिए अल्लाह ने उसे हिदायत का जरिया बनाया। इसके अलावा मैदान अरफात में ठहरते हैं। अरफात मैदान हश्र का नमूना है। और एक हदीस में है, सहाबा ने पूछा मल हज या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल हज क्या है? आपने फरमाया अल हज अरफतु, हज मैदान अरफात में ठहरने का नाम है। यानी मैदान अरफात हज के फराइज में से अहम फरीजा है। इसीलिए उलमा लिखते हैं अगर ये फरीजा छूट जाएगा तो हज अदा ही नहीं होगा। मैदान अरफात में ठहरना है और दुआएं मांगनी है। इसी वजह से 2 नमाजें पहले कर दी गईं, 2 नमाजें मुअख्खर कर दी गईं, ताकि हाजी पूरे खुशू और खुजू के साथ मुतवज्जे होकर अल्लाह की तरफ दुआओं में लगे, मैदान हश्र को याद करे। और वाकिया है, अहमद इबन मनी कहते हैं कासिम अबू उबैद कासिम बिन सलाम के साथ मेरा सफर हुआ और मैदान अरफात में जो बेल्ट है उसको मैं नहाने के बाद भूल कर आ गया। रात में मुजदलिफा पहुंचने के बाद मुझे याद आया, मैं गया मैदान अरफात को बेल्ट देखने के लिए, तलाश के लिए। तो देखता हूं अजीब मंजर है कि पूरा अरफात बंदरों से भरा हुआ है, पूरा मैदान बंदरों से भरा हुआ है। मैं डर गया, सहम गया, कुरान करीम पढ़ते पढ़ते गया और अपना बेल्ट मुझे मिल गया। लेकर वापस आया तो वही मंजर था। फिर मैं कुरान करीम पढ़ते हुए अपने यहां अपने दोस्त के पास मुजदलिफा पहुंचा। اور ان سے یہ قصہ ذکر کیا تو انہوں نے کہا تم نے جو بندروں کو دیکھا وہ حقیقی بندر نہیں تھے بلکہ دن بھر حاجی جو رو دھو کر اپنے گناہ چھوڑے ہیں وہ گناہ بندروں کی صورت اختیار کر لیے ہیں، بندروں کی شکل اختیار کر لیے ہیں، اس لیے کہ بندروں کی خنزیروں کی شکل ہی میں اللہ تعالیٰ عموماً گناہوں کو دکھاتے ہیں، یہی صورت مثالی ہے. اور بیت اللہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ 120 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 7 رحمتیں طواف کرنے والوں پر، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 رحمتیں ان لوگوں پر جو محبت بھری نگاہوں سے بیت اللہ کو دیکھتے ہیں. تو بیت اللہ کا طواف بھی عظیم الشان ہے، تو بیت اللہ کو دیکھنا بھی بڑی عبادت ہے کہ 20 رحمتیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں جو محبت اور عقیدت کے ساتھ بیت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے بیت اللہ کا طواف بس پوری دنیا میں ایک ہی گھر کا طواف ہے اور بیت اللہ ہی کا طواف ہو سکتا ہے، اور کسی اور گھر کا، کسی اور مسجد کا، کسی مزار کا، کسی قبر کا طواف حرام ہے، کفر اور شرک ہے، کہیں بھی طواف جائز نہیں. ہاں بیت اللہ کا ہے، فرش سے عرش تک یہی طواف کے آدمی اوپر سے اوپر بھی پہنچ جائے بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے. اللہ نے طواف کے لیے بس اسی ایک جگہ کو خاص کیا ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں طواف نہیں ہو سکتا. واقعات میں لکھا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے قسم کھا لی اگر میں تنہا ایسی عبادت نہ کروں جو تنہا میں ہی کر سکوں تو پھر میری بیوی پر طلاق ہے، تنہا میں ہی کر سکوں ایسی عبادت نہ کروں تو میری بیوی پر طلاق ہے. طلاق دینے کے بعد پریشان ہوا، اب علماء سے، مفتیان کرام سے معلوم کرنے لگا کہ کیا حکم ہے. سب نے یہی کہا طلاق پڑ گئی اس لیے کہ کوئی عبادت ایسی ہے ہی نہیں جو تو تنہا کر سکے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، جب آپ کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ کچھ دیر کے لیے بیت اللہ خالی کرا دیا جائے اور اس کو طواف کرنے کا موقع دیا جائے، تنہا وہ طواف کرے. جب بیت اللہ کا وہ تنہا طواف کرے گا تو اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی پر طلاق بھی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ پوری دنیا میں تنہا کوئی عبادت ہو سکتی ہے وہ بس طواف کی عبادت ہے، اس طریقے سے قسم پوری ہو سکتی ہے. اور کہیں بھی پوری دنیا میں طواف کی طرح سے کوئی عبادت نہیں. ہاں 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے البیت المعمور بنایا ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. میدان مینا حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی یادگار ہے. مزدلفہ میں ٹہرنا اور جمرات پر رمی کرنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام کی یادگار ہے. صفا اور مروہ کی سعی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام کی یادگار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی یادوں کو حج کے ارکان کی شکل میں تبدیل کر کے حج کے ارکان عطا کیے ہیں. انبیاء کرام کی جو یادیں تھیں ان یادوں کو باقی رکھا، اور تقریباً حج کے جو ارکان ہیں زیادہ ارکان انبیاء کی یادیں ہیں. لہذا جو حجاج ہیں وہ بہت خوش قسمت ہے، وہ حرمین کی عظمت پہچانے. اب مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان کی. ایک حدیث میں ہے ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام نے جعرانہ میں غالباً مال غنیمت تقسیم فرمایا، اور اکثر مال مہاجر صحابہ کو عطا کیا. انصار صحابہ کو آپ نے مال یا تو دیا نہیں یا کم دیا. تو بعض نئے مسلمانوں نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی ہم انصار کو بھول گئے، ہمیں کوئی حصہ نہیں دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شکایت پہنچی، آپ نے بڑا بہترین جملہ ارشاد فرمایا، اما ترجعون ان يرجع الناس بالدنيا وترجعون الى بيوتكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، کیا تم لوگ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ اپنے اپنے گھر کو دنیا لے جائیں اور تم اپنے گھر اللہ کے رسول لے جاؤ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے باشندہ تھے اور 53 سال رہے، لیکن آپ نے جو مدینہ کو اپنا وطن اور شہر بنایا تو ہمیشہ کے لیے بنا لیا. ایسا نہیں ہوا کہ مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد آپ دوبارہ مکہ مکرمہ آ کر ٹھہر گئے، آپ نے یہ کام نہیں کیا. مدینہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا شہر بنایا. اور ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، اللہم ان ابراہیم حرم مکہ وانا احرم ما بین لابتیہا. اے اللہ، ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا ہے، حرم محترم قرار دیا ہے، میں مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں. کہاں سے کہاں تک؟ ما بین لابتیہا، مدینہ کے جو دو پہاڑ ہیں. ایک حدیث میں ہے، المدینہ تو حرم ما بین عیرن الى ثورن، عیر پہاڑ سے ثور پہاڑ تک مدینہ منورہ حرم ہے. ثور پہاڑ دو ہیں، مکہ مکرمہ سے آگے بھی ایک ثور پہاڑ ہے جہاں غار ثور ہے، ایک مدینہ منورہ میں بھی ثور پہاڑ ہے. المدینۃ حرم ما بین عیر الى ثور، فمن احدث فیها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل او كما قال. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عیر سے ثور پہاڑ تک مدینہ منورہ حرم ہے، اس پورے خطے میں اگر کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور ساری انسانیت کی لعنت ہے. کس قدر عظیم شان جگہ ہے، اللہ کے نبی بدعا دے رہے ہیں کہ کوئی بدعت شروع کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. قیامت کے دن اس سے نہ کوئی نفل عبادت قبول ہوگی اور نہ کوئی فرض عبادت قبول ہوگی، کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی. اللہ نے اس طریقے کا حرم بنایا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان سے سنا رہے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اے اللہ، اہل مکہ کو رزق دے اور رزق میں برکت دے. اب اللہ کے نبی کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کتنی عجیب دعا ہے. آپ کہہ رہے ہیں، اللہم اجعل بالمدینتی ضعفی ما جعلت بمکت من البرکتی. اے اللہ، مدینہ منورہ میں دگنی برکت عطا فرما جو برکت آپ نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہے. جو برکت آپ نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہے، اس کی دگنی برکت مدینہ منورہ میں عطا فرما. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں مکہ کے حق میں دعا کر رہے ہیں، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حق میں دعائے برکت، بلکہ دگنی برکت کی دعا فرما رہے ہیں. اور آج مشاہدہ ہے، اللہ نے جیسے مکہ کو مالا مال کیا ہے، مدینہ منورہ کو بھی مالا مال کیا ہے، اور بڑی برکتیں اللہ نے وہاں رکھی ہیں، اور کسی چیز کی کوئی کمی، رزق کی اور دیگر چیزوں کی کبھی سنی نہیں گئی. اور رزق عطا کرتے ہیں، صرف رزق نہیں دیتے بلکہ اللہ انڈیل دیتے ہیں. حدیث میں ہے لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة ابواب على كل باب منها ملکان، کہ مدینہ منورہ میں مسیح دجال کا رعب اور اس کا دبدبہ کبھی داخل نہیں ہوگا. یعنی مکہ مکرمہ بھی دجال سے محفوظ رہے گا اور مدینہ منورہ بھی دجال سے محفوظ رہے گا. دجال کی ہیبت، اس کا ڈر، اس کا خوف مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا. اور آپ فرماتے ہیں کہ ان دنوں مدینہ منورہ کے سات دروازے اور سات راستے ہوں گے، اور ہر ہر راستہ پر دو دو فرشتے حفاظت کے لیے ہوں گے. جب جب بھی دجال مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، فرشتے لوہے کا گرز مار کر اسے بھگائیں گے، اندر آنے نہیں دیں گے. اس کے علاوہ بھی بڑی برکتیں ہیں، ظاہری ہیں، باطنی ہیں. مسجد نبوی میں 40 نمازوں کے لیے ثواب بتایا گیا. احد پہاڑ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. مسجد قبا کی تعریف فرمائی، اللہ کہہ رہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ، ایسی مسجد ہے اے پیغمبر آپ وہاں نماز ادا کریں، مسجد اس کا حق رکھتی ہے. آپ وہاں کھڑے ہو جائیں، نماز ادا کریں، مسجد اس بات کی حقدار ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی ہر ہفتہ ہفتہ کے دن پیدل یا سوار ہو کر جاتے اور دو رکعت مسجد قبا میں ادا کرتے. جنت البقیع ہے. ایک موقع پر ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں اور بائیں حضرت ابو بکر اور عمر تھے. آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑے اور پکڑ کر فرمایا جب سور پھونکا جائے گا دوسری بار میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، ابو بکر اور عمر اٹھیں گے، آپ ہاتھ پکڑ کر بتائے اس طرح سے ہم اٹھیں گے، پھر میں جو اہل بقیع سامنے ہیں ان کا انتظار کروں گا، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا اور ہم سب مل کر جائیں گے میدان حشر کی طرف، جو ملک شام میں قائم ہوگا وہاں ہم جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی بڑی فضیلتیں سنائی ہیں. اور جیسے قدم قدم پر مکہ مکرمہ میں برکت ہے، تقدس ہے، ایسے ہی قدم قدم پر مدینہ منورہ میں برکت ہے اور تقدس ہے. لہذا حجاج کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کوئی ایسا سفر نہ کریں جو خالص ایک عام سفر کی طرح ہو، یا کوئی وہ تفریحی سفر کر رہے ہوں، نعوذ باللہ، بلکہ دل عقیدت سے بھرپور ہو، ادب ہو، اور کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے یا بے ادبی نہ ہو جائے جو حرم کے تقدس سے محروم کر دے، حرم مکہ کے، حرم مدینہ کے تقدس سے محروم کر دے. ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزال هذه الامۃ بخیر ما عظموا هذه الحرمۃ حق تعظیمها، میری یہ امت برابر خیر پر رہے گی جب تک یہ امت حرمین کی حرمت اور عظمت بجا لاتی رہے گی جیسے بجا لانے کا حق ہے. فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا، جب میری یہ امت حرمین کا تقدس پامال کر دے گی اللہ اسے ہلاک کر دیں گے. ہلاک کرنے کا مطلب اللہ اس کا جو مرتبہ تھا وہ مرتبہ چھین لیں گے، پھر وہ مقام نہیں ہوگا، وہ مرتبہ نہیں ہوگا. آج جو حال ہے وہ وہی حال ہے. حرمین شریفین کی عظمت اور تقدس ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے آج ہم مشکلات کے دور سے گزر رہے ہیں. لہذا حرمین شریفین میں اس مبارک سفر میں جو کام کرنے کے ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن تین چار گناہ ایسے ہیں ان سے ہمیں بچنا ضروری ہے. ایک تو حرمین میں، مکہ میں، مدینہ میں، پورے حرم میں کہاں بھی کوئی تصویر نہ لی جائے، اسے کوئی تاج محل کا، قطب مینار کا درجہ نہ دیا جائے. ایک ایک اس قدر مقدس ہے کہ ان کے تقدس پر گھنٹوں بول سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے اشارہ کافی ہے. قرآن نے بولا اور حدیث نے بولا ہے، اللہ کے نبی بہت فضیلتیں بیان کی ہیں، لہذا کہیں کوئی تصویر نہ لی جائے اور تصویر آگے نہ بھیجی جائے، تصویر سے بچے اور اس میں کیا رکھا ہے. اور دوسری بات، صفوں کا اہتمام کریں کہ اندر سے اندر پہنچے، اور جب اندر جائیں گے تو آسانی سے صف مل جائے گی. باہر جہاں لوگوں کو 10-20 کو 4-5 کو صف باندھتے ہوئے دیکھ کر وہاں کھڑے نہ ہو، یہ صفوں کی بے حرمتی ہے اور دین میں حرام اور ناجائز ہے. صفوں کو توڑنا جائز نہیں. اور تیسری بات اور تیسرا بڑا گناہ، نمازیوں کے آگے سے گزرنا ہے کہ کسی نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں. اور یہاں جائز نہیں تو حرمین میں کیسے جائز ہوگا؟ وہیں اللہ نے شریعت اتاری. بعض لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہاں سب کچھ جائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے پورا قرآن وہیں اتارا، پوری حدیث وہاں کی ہے، شریعت اللہ نے وہیں بنائی ہے، لہذا اپنی طرف سے کوئی بات گڑھی نہیں جا سکتی. تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور بے پردگی کے گناہوں سے بچائیں، پھر انشاءاللہ حج کی برکات اور مدینہ منورہ کی جو زیارت ہوگی اس کی برکتوں سے مالا مال ہوں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.